بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ۔ گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات کا آج کے اس پروگرام میں ہم حسب معمول جائزہ لیں گے، اور ایک اہم موضوع کے تحت ہم اپنے ایک معزز مہمان کو بھی اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے اور ان سے بھی گفتگو رہے گی۔ آپ کے علم ہی ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہم گزشتہ ایک ہفتے کے اہم واقعات میں سے بعض چیدہ چیدہ واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور ان حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کی نظروں سے پنہاں رہتے ہیں یا جن کو مغربی میڈیا چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے آج کے موضوع۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں اسلامی جمہوری ایران، ترکمانیہ اور قازقستان کے درمیان ایک اہم ریلوے ٹریک کا افتتاح ہوا۔ اگرچہ یہ تین ملکوں کے درمیان ہے، لیکن اس کا فائدہ وسطی ایشیا کی جمہوریاں اٹھا سکتی ہیں اور خلیج فارس تک ان کی رسائی آسان ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاقے کے دیگر ممالک خلیج فارس کے راستے وسطی ایشیا کے ملکوں تک اپنی مصنوعات اور سامان جو ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہماری یہ تفصیلی رپورٹ۔
ترکمانستان کے سرحدی علاقے آک یائلا میں ایک تقریب کے دوران ایران قزاقستان ترکمانستان ریلوے لائن کا افتتاح ہوا، جس میں تینوں ملکوں کے صدور شریک تھے۔ اس ریلوے لائن کو وسطی ایشیا کے ملکوں کو عالمی منڈیوں تک آسان رسائی کا سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ بدھ کے روز اس ٹریک پر پہلی ٹرین نے ترکمانستان سے سفر کا آغاز کیا اور انچے برون سرحدی علاقے کو عبور کر کے ایران میں داخل ہوئی، اور اس طرح سے کیسپین سی کے مشرقی ساحلی ملکوں کے درمیان بچھائی جانے والی اس ریلوے لائن پر آمد و رفت کا آغاز ہوا۔ 925 کلومیٹر طویل یہ ریلوے لائن شمال جنوب ریلوے کوریڈور کے طور پر قزاقستان کے شہر اوزون سے ایران کے شمالی صوبے گلستان کے صدر مقام گرگان تک بچھائی گئی ہے۔ اس ریلوے لائن کا 85 کلومیٹر حصہ ایران میں، 700 کلومیٹر ترکمانستان میں اور 140 کلومیٹر قزاقستان میں واقع ہے۔ اس ریلوے کوریڈور کے آغاز سے چین سے لے کر وسطی ایشیا اور مغربی دنیا، خاص طور سے مغربی یورپ کے ملکوں کے درمیان تجارتی سامان کی بذریعہ زمین ترسیل کے فاصلے میں 10,000 کلومیٹر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے ترکمن اور قزاق ہم منصبوں کے ساتھ ایسٹ کیسپین ٹرانزٹ ریلوے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے ہر ایک ملک کی ترقی، سلامتی اور استحکام پورے خطے کی ترقی، سلامتی اور استحکام کا باعث بنے گا۔ صدر روحانی نے کہا کہ ایران، ترکمانستان اور قزاقستان تینوں کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اور مضبوط و پائیدار تعلقات کے خواہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کے ملکوں کی ترقی، سلامتی اور استحکام ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اور ہمیں باہمی تعاون کی سطح میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ایسٹ کیسپین سی ٹرانزٹ ریلوے کا آغاز وسطی ایشیا کے علاقے میں اقتصادی رونق اور ترقی میں اضافے کا بھی باعث بنے گا، اور یوں امن و سلامتی اور استحکام کی اہمیت اور بھی زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ اس علاقے کی قومیں امن و سلامتی کے سائے میں اقتصادی ترقی و خوشحالی کی خواہاں ہیں، تاکہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ ایران اور وسطی ایشیا کے ملکوں کے درمیان پائی جانے والی مشترکہ قدروں نے ان ملکوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور اقتصادی تعاون کی ضرورت نیز ایک دوسرے کی مصنوعات اور منڈیوں تک آسانی سے رسائی اور نئی منڈیوں کے حصول کی خواہش باہمی رشتوں کو مزید مضبوط بناتی جا رہی ہے۔ بہرحال ایسٹ کیسپین سی ٹرانزٹ ریلوے کے آغاز سے نہ صرف ایران، ترکمانستان اور قزاقستان جیسے تین علاقائی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ریلوے ٹریک میں منسلک ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ریلوے لائن مذکورہ تینوں ملکوں کو خلیج فارس، بحیرہ عرب اور مشرقی علاقے کے ملکوں چین، روس، ترکی، یورپ اور بحیرہ روم تک آسان رسائی کا بہترین وسیلہ بن کر ابھرے گی۔
ناظرین، پچھلے دنوں اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی ایک وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے ہم منصب کے علاوہ پاکستان کے صدر اور دیگر حکام سے ملاقات اور گفتگو کی، اور اس دوران دونوں ملکوں کے درمیان کئی سمجھوتوں پر دستخط بھی ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیے تفصیلی رپورٹ۔
ای ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے اسلام آباد میں پاکستان کے صدر ممنون حسین کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحدوں پر شرپسندوں کی سرگرمیوں کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران اور پاکستان شرپسندوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات پر اثر انداز ہو سکیں۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے خطے میں امن و سلامتی کے حوالے سے ایران اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں کو سودمند بتایا اور انتہا پسندی کو خطے کو درپیش دیگر چیلنجوں میں سے ایک قرار دیا۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے اس ملاقات میں کہا کہ ان کا ملک سرحدی سیکورٹی اور دہشت گردی کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان برادر ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کے فروغ کا بھی خواہاں ہے۔ ایران اور پاکستان دو ہمسایہ ملکوں کی حیثیت سے جہاں لاتعداد مذہبی، ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی اشتراکات کے حامل ہیں، وہیں دونوں ملکوں کو مشترکہ چیلنج اور مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی اور افغانستان و پاکستان کی سرزمین پر امریکی فوج کے ہوائی حملوں کے نتیجے میں سلامتی کا معاملہ خطے کی قوموں، خاص طور سے پاکستان اور افغانستان کے عوام کی سب سے اہم مشکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کے باعث پاکستان اور افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں گاہے بگاہے ایران کے سرحدی علاقے بھی بدامنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دہشت گرد اور شر پسند عناصر ایران پاکستان مشترکہ سرحد کو آسانی کے ساتھ عبور کر کے دہشت گردانہ کارروائیوں اور ایران کے مفادات پر حملوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایران کی مشرقی سرحدوں کے قریب واقع علاقوں میں دہشت گردانہ اقدامات کے نتیجے میں اب تک درجنوں ایرانی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ایران کی سرزمین سے پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی کارروائی انجام نہیں دی جاتی، لہذا توقع ہے کہ پاکستانی حکام بھی مشترکہ سرحدوں پر خصوصی سیکیورٹی تدابیر اور تعمیری تعاون کے ذریعے اپنی سرزمین سے دہشت گردوں اور شرپسندوں کو ایران مخالف کارروائیوں سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ خطے اور خاص طور پر ایران پاکستان مشترکہ سرحدوں پر پیدا ہونے والی کسی بھی مشکل اور بحران سے صرف دونوں ملکوں کے دشمنوں کو ہی فائدہ پہنچے گا، لہذا اس قسم کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے خطے کے ملکوں کے درمیان تعاون اور مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کے ملکوں کی امن و سلامتی کے حوالے سے خطے کے ملکوں کے درمیان باہمی تعاون اور اس کی اثر انگیزی پر پہلے ہی زور دیتا چلا آیا ہے، اور اسی پالیسی کے تحت پاکستانی حکام کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے تاکہ مشترکہ سرحدوں پر بدامنی پیدا کرنے والے عوامل کا سدباب کیا جا سکے۔ خطے کے دو اہم اور تعاون کی بے پناہ گنجائش رکھنے والے ملکوں کی حیثیت سے امن و سلامتی کے سائے میں ایران اور پاکستان کے تعاون کا فروغ مختلف میدانوں میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کی تکمیل کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ایران کے اعلی حکام پاکستان کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران کے لیے مشرقی ہمسایہ ملک پاکستان کس حد تک اہمیت کا حامل ہے۔ ایران سے پاکستان کے لیے گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کی کوشش دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات کو نمایاں کرتی ہے، جس سے ایک جانب ایران اور پاکستان کے عوام اور دوسری جانب خطے کی دیگر قوموں کو فائدہ پہنچے گا۔
پاک ایران تعلقات۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا دورہ پاکستان، تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اور اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا، کہ جہاں نریندر مودی کی حکومت کو اقتدار سنبھالے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے کہ مختلف گوشوں سے ان کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، اور حال ہی میں یہ خبر آئی ہے کہ ہندوستان میں 6 جماعتوں نے ان کے خلاف اتحاد تشکیل دیا ہے۔ ہندوستان کے سیاسی امور کے ماہر جناب قمر آغا سے اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا، تو ان کا اس بارے میں کہنا تھا۔
دیکھیے، یہ لوگ اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کاسٹ لائن پہ اور سیکولر گروپس کے ساتھ مل کے ایک محاذ بنانا، جیسے پہلے بنایا تھا جنتا پارٹی، وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سبھی، یہ سبھی لیڈر ایک زمانے میں جنتا پارٹی ساتھ تھے، ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بالکل ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے آئیڈیالوجی میں، بس جو فرق ہے اس میں وہ کاسٹ کا ہے کہ یہ کاسٹ میں ڈیوائڈ ہو گئے، بٹ تو لہٰذا یہ ان کے لیے دوبارہ سے ملنا اور جڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ مل سکتے ہیں جڑ سکتے ہیں, آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز نہیں تھے, بلکہ ان کے جو کچھ بھی جھگڑے تھے وہ پرسنل تھے, ذاتی تھے, لڑائیاں تھیں ان کی. اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو ان کو فورس کر رہی ہے دوبارہ ملنے کے لیے, مگر یہ دیکھنا ہوگا, یہ لوگ پچھلے کچھ سالوں سے کافی ان کی سپورٹ بیس جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے, شرنک کر گیا ہے, ان کی اپنی اپنی کمیونٹیز میں بھی بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہے. مجھے فی الحال تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑا چیلنج یا مقابلہ کر پائیں گے نریندر مودی سے, اس لیے نریندر مودی کی اس وقت پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, کشمیر تک میں ان کو پرسنٹیج آف ووٹ بہت بڑھنے جا رہی ہے, اور دوسرے علاقوں میں جتنے بھی الیکشن ہوئے لگاتار وہ جیت رہے ہیں سب طرف, تو ایسی حالات میں وہ کتنا بڑا چیلنج نریندر مودی یا بی جے پی سرکار کو سینٹر کی دے پائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن مجھ کو بہت زیادہ امیدیں فی الحال نظر نہیں آتی. ہاں, دو تین سال بعد اگر یہ گورنمنٹ فیل ہوتی ہے کسی اپنی وجہوں سے تو شاید کچھ ان کو مل جائے, لیکن لوگوں کے اس میں ان کے لیے بہت زیادہ, دیکھیے کوئی اور اپوزیشن ہے ہی نہیں, لیفٹ کی جماعتیں جو ہیں وہ بھی بہت کمزور ہو چکی ہیں, تو جو کچھ ہے یہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو مل جائیں گی, اور ایک ان کی بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ختم ہو گئے ہیں, ان کی کوئی آواز نہیں ہے, یو پی میں ان کی حکومت بھی ہے, تو بس جو کچھ ہے یہ یہی رہیں گے. مجھے بہت زیادہ امیدیں یہ سوچنا کہ یہ ایک مودی کے لیے سرکار کے لیے ایک بڑا تھریٹ پوز کریں گے, خطرہ بنیں گے, وہ مجھے نظر نہیں آتا.
ناظرین, مودی سرکار کے خلاف چھ جماعتوں کا اتحاد غیر مؤثر, قمر آغا کا تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور اب رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا, جہاں پچھلے کئی سالوں سے لوگ اپنے حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں اور ان کی آواز کو سعودی حکام تشدد کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے مسلسل دبا رہے ہیں, اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغرب کا آزاد میڈیا جو پل پل کی خبریں دیتا ہے اس نے اس سلسلے میں مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے. تازہ صورتحال یہ ہے کہ اب مساجد میں بھی جو ہے سعودی عرب کی سیکورٹی فورس جو ہیں وہ براہ راست مداخلت کرنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں. ملاحظہ فرمائیے تبصرہ.
سعودی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے ملک کے مشرقی علاقوں تاروت اور الابامیہ میں لوگوں کے گھروں پر حملے کیے ہیں اور ان علاقوں کے درجنوں نوجوانوں اور کم عمر لڑکوں کو گرفتار کیا ہے. علاوہ ازیں سعودی سیکورٹی فورس نے الابامیہ اور الناصریہ جیسے شہروں میں متعدد چیک پوسٹیں بھی قائم کر رکھی ہیں اور گاہے بگاہے ہوائی فائرنگ کر کے شہریوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سعودی عرب کے فوجیوں نے جزیرہ تاروت میں اس نوجوان کے گھر پر حملہ کر کے کئی رشتہ داروں کو گرفتار بھی کیا ہے جو گزشتہ دنوں سعودی سیکورٹی فورس کی فائرنگ میں مارا گیا تھا. ایک اور اطلاع کے مطابق سعودی حکومت نے تقاریر اور ائمہ جماعت کی نگرانی کی غرض سے ملک بھر کی مساجد میں کلوز سرکٹ کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سعودی وزارت انتظامی و فنی امور کے سرپرست نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسا مسجدوں کے انتظامات اور بہتر سہولتوں کی فراہمی کی نگرانی کی غرض سے کیا جا رہا ہے. سعودی عرب اندرون ملک سخت گیر پالیسیوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا اور خاص طور سے مشرق وسطی میں تشدد اور دہشت گردی کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کے بیٹے اور نیشنل گارڈ کے وزیر شہزادہ مطاب بن عبداللہ بن عبدالعزیز نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ شام کے بارے میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں, امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت شام کے مخالف گروہوں کو مسلح اور انہیں ضروری تربیت فراہم کرنے کا فوری طور پر آغاز کرے. سعودی شہزادہ نے بحران شام کے خطے پر پڑنے والے اثرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام امریکی حکمرانوں کی علاقائی ترجیحات میں اب بھی سر فہرست ہے. قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب سن 2011 سے شروع ہونے والی بہار عربی یا انقلابی تحریکوں کا سخت مخالف ہے. البتہ شام کے حوالے سے اس کی پالیسی بالکل مختلف رہی ہے, اور یہ عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں سعودی عرب کے حکمران اقتدار کی تبدیلی کے خواہاں ہیں. سعودی عرب کی شاہی حکومت نے اندرون ملک تجوریوں کے منہ کھول کر مخالفت اور احتجاج کو دبانے میں ناکامی کے بعد مظاہرین اور سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں، ایذا رسانی اور نمائشی عدالتوں کے ذریعے سزائے موت دیے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سرکردہ شیعہ عالم دین آیت اللہ باقر نمر کو سنائی جانے والی سزائے موت بھی سعودی حکمرانوں کی خطرناک اور سخت گیر پالیسیوں کی واضح مثال ہیں۔
ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کا آخری موضوع، جی ہاں، خبر یہ ہے کہ بحرین نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، معاہدہ طے پایا ہے اور اس کے تحت برطانوی افواج بحرین میں اپنا اڈہ قائم کریں گی۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اس وقت سیاسی امور کے ماہر جناب سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب کو۔ جناب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
السلام علیکم۔
آپ نے بھی یقیناً یہ خبر سنی اور آپ کی نظر بھی ہے اس موضوع پر، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس معاہدے کی بحرین کی حکومت کو یا برطانوی حکومت کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ان حالات میں وہ آئیں اور یہ معاہدہ کریں کہ برطانیہ اپنا فوجی اڈہ باقاعدہ طور پر، مستقل طور پر جو ہے بحرین میں قائم کرے، جبکہ بحرین خود ایک اتنا چھوٹا سا ملک ہے کہ جس کی آبادی بھی جو صرف لاکھوں نفوس پر مشتمل ہے اور وہاں پہلے ہی امریکہ کا پانچواں بحری بیڑا تعینات ہے۔
جی، یہی جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہاں امریکہ کا بحری بیڑا بہت عرصے سے وہاں پر موجود ہے،
جی،
تو اس کے بعد بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن برطانیہ جو اس نے یہ اعلان کیا اور یہ معاہدہ اس نے کیا، ایسا لگتا ہے کہ اب ان لوگوں کو کچھ جیسے یقین سا ہو چلا ہے کہ شاید یہاں کا تختہ بہت جلدی الٹ جائے گا، تو اس لیے انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایک اڈہ اور قائم کیا جائے۔ اور اس علاقے میں، پورے علاقے میں پہلے تو جو یہاں کی تاریخ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پانچ چھ ممالک جو ہیں وہ تقریباً سب جگہ، کویت میں، سعودی عرب میں اور قطر میں، متحدہ عرب امارات میں، عمان میں، یہ سب فوجی اڈے تھے، عراق میں پہلے بہت زیادہ تھے، اور اس کے علاوہ جو ان خلیج فارس کے باہر کے جو علاقے ہیں ان میں بہت سارے ملکوں میں، افغانستان تھا، عراق تھا، اور اس وقت بھی ترکی میں مثلا قبرص میں، اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہاں پر، بظاہر اس وقت یہ تھا کہ یہ جو کم سے کم دو دہائیوں سے یہاں پر ان کی فوجیں اور ان کے بحری بیڑے اور ان کے، کہنا چاہیے کہ ان کی ایئر فورس یہاں پر موجود ہے، وہ دراصل ایران کو گھیرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا، اور کچھ سی آئی ایس کنٹریز میں بھی انہوں نے وہ کیا تھا، وہاں غالباً اس وقت وہ بڑے پیمانے پہ کوئی اڈے نہیں ہیں، تو بظاہر تو اس وقت تو یہ تھا کہ یہ ایران کو گھیرے میں لے رہے ہیں۔ اور یہاں جو اعلان ہوا، یہاں بھی یہ اعلان ہوا ہے کہ صاحب یہ داعش کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اب بتائیے آپ، بحرین میں داعش کہاں سے آ جائے گا اور وہ کیا کر لے گا، جبکہ یہ لوگ خود، یہ ممالک وہ ہیں جو داعش کو پیسے دیتے رہے ہیں، یہاں سے ان کے، کہنا چاہیے کہ افراد یہاں سے جاتے رہے ہیں، ان کے بحرین کے نیشنل، سعودی عرب کے تو بہت بڑی تعداد میں، اور دوسرے ملکوں سے بھی یہ، اور اب ان میں تشویش بھی پیدا ہو گئی ہے کہ بھئی یہ جو ہے، یہ خود جیسے سعودی عرب میں ایک طرف تو تشویش بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ داعش جو ہے وہ ان کے علاقوں پہ کہیں قبضہ نہ کر لے، اس کے خلاف فوج بنائی جائے گی، آرمی، ایک انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ مل کے ایک بہت بڑی آرمی بنائیں گے مشترکہ، اور اس میں، یا بھی چند دن پہلے بحرین کے ہی وزیر خارجہ نے غالباً اعلان کیا تھا کہ صاحب یہ ایسی فوج جو ہے یہ بننے جا رہی ہے جو داعش کے خلاف ہاں کریں گے، اور لیکن اس میں انہوں نے ایک، کہنا چاہیے کہ ایک سائیڈ کے اس کے طور پہ یہ بھی کہا کہ ایران سے بھی مقابلہ کریں گے۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی امریکہ تو مقابلہ نہیں کر سکا اتنے بڑے بحری بیڑے اور ان سب چیزوں کے باوجود، تو یہ کہاں سے کر لیں گے؟ جی
زیدی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت بعض تبصرہ نگاروں کی رائے یہ ہے کہ بحرین کی صورتحال اگرچہ آبادی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے یا مساحت کے لحاظ سے جو ہے بحرین کا اور اسلامی جمہوریہ ایران کا کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہاں کی وہ تقریباً وہی حالات وہاں پہ بنتے جا رہے ہیں جو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ایران میں تھے.
بالکل
ایران میں غیر ملکی افواج بھی تھیں، امریکہ بھی بیٹھا ہوا تھا، غیر ملکی فوجی مشیر 50,000 سے زیادہ کی تعداد میں جو ہے وہ ایران میں تعینات تھے، لیکن وہ ان کی موجودگی، ان کے اڈے، ان کا اسلحہ جو ہے اور ان کی پوری سپورٹ وہ شاہ کو نجات سے نجات نہیں دلا سکی. جبکہ شاہ کی اپنی فورس تھی، شاہی گارڈ تھے بہت بڑی تعداد میں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بحرین کی صورتحال ہے وہ اس بہت ہی چھوٹی فیگر ہے، وہاں پہ ان کی اکائی بہت مختصر ہے. تو یہ سب صورتحال یہ دیکھنے میں یہ آ رہی ہے. دوسری طرف عوامی تحریک جو ہے وہ عروج پر ہے اور وہ اب تک پورا امن رہی ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں، جو شاہی خاندان ہے، وہاں کا حکمراں خاندان ہے، وہ مسلسل تشدد کا سہارا لے رہا ہے، پوری طاقت کے ذریعے اس کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟
نہیں تو یہاں پر دیکھیے، بحرین میں تو بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ وہاں جو اکثریت ہے 70-80% لوگ جو ہیں وہاں کے، وہ تو اس حکومت کے مخالف ہیں، اور یہ حکومت بھی جو وہاں کی بنائی گئی ہے، اور بلکہ یہ سارا پورے کہنا چاہیے کہ مڈل ایسٹ میں جو یہ حصے بکھرے ہوئے ہیں پچھلی صدی کے اوائل میں، اور بہرحال برطانیہ تو یہاں سب سے 1971 تک وہاں موجود تھا، اور بظاہر یہ کہ 1971 کے بعد پہلی مرتبہ یہ ان کا ایک فوجی اڈا، لیکن ایسا نہیں ہے، بیچ بیچ میں ان کے چھوٹے موٹی ٹکڑیاں جو ہیں ایئر فورس کی یا آرمی کی یا نیول فورس بھی ان کی جو ہے وہ داخل ہوتی رہی ہے مختصر وقفے کے لیے، لیکن اس دفعہ انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں پر یہ گویا معاہدہ یہ ہوا ہے کہ صاحب باقاعدہ بیس بنا کر وہاں پر وہ مستقل گویا قیام کریں گے. یہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ جو استعماری طاقتوں کی پوری ایک سازش تھی جو پچھلی صدی کی، وہ اس کے تحت ان لوگوں کو حصے بکھرے کیا گیا، اور اس میں یہی تھا کہ ہر جگہ تقریباً ہر جگہ جو ہے وہ اقلیت کو انہوں نے لا کے وہاں کا بادشاہ یا حکمران بنایا، بادشاہ ہی بنایا ہر جگہ، عراق میں بھی بادشاہ بنایا تھا اور سیریا میں بھی اور مصر میں بھی اور ہر جگہ، اور یہ دراصل یہاں پر جو تیل کی دولت ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے تھا. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ تیل کی دولت کا جس طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ گویا ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور قیمتیں گرتی جا رہی ہیں، وہ یعنی یہ ایک بہت بڑا اسلحہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا قاعدے سے، لیکن یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلامی اتحاد اور ان سب چیزوں سے بہت دور پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ سب استعماری طاقتوں کے
بس انہوں نے سارے نمائندے ہیں، حکومتیں
بس وہ اپنی اپنی حکومتیں قائم ہیں. لیکن بحرین کی اس وقت صورت حال یہ ہے کہ بحرین میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انقلاب جو ہے بس اب پھٹ پڑنے والا ہے، اور اسی لیے یہ برطانیہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اب بحرین کی کافی امپورٹنس ہے تیل کے لحاظ سے بھی اور آس پاس کے ملکوں کے اسٹریٹجی کے لحاظ سے بھی، یہ بہت ہی اہم جگہ ہے، اور اگر یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پھر ایک کہنا چاہیے کہ ڈومینو کی طرح سے وہ ایک کے بعد ایک مہرے جو ہیں وہ گرتے چلے جائیں گے.
اچھا زہدی صاحب، یہ بتائیے، آپ کے آپ نے اشارہ کیا کہ اس پورے خطے میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں اور ان پر یہ کچھ خاندان جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں، ذاتی نوعیت کی حکومت ہے، ذاتی ایک خاندان کا فرد حکومت کرتا ہے، اس کے جانے کے بعد اس کا خاندان کا دوسرا فرد جو اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور یہ آج تک جو ہے وہ ان کے مغرب کے مفادات کے جو ہیں تابع رہے ہیں، اور تیل کی یہاں سے جو سپلائی ہے وہ بغیر کسی مشکل کے جاری ہے، اور اس میں جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے چڑھاؤ جو آیا تھا اس کے بعد جو ہے مسلسل قیمتیں گر رہی ہیں، اور پچھلے 10-12 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ قیمتیں گرنے سے جو ہے وہ ٹوٹا ہے، اور یہ تیل کا بھاؤ جو اس وقت مغرب کی طرف ہے اور جا رہا ہے، سستے داموں جو ہیں وہ تیل جو ہے یہاں سے جا رہا ہے. اس صورت حال میں کہ جبکہ عالم اسلام کے بہت سے ممالک غربت کی حد تک ہیں، غربت سے نیچے ان کی آبادیاں زندگی گزار رہی ہیں، اور ایسے مشکلات میں ہیں اور اقتصادی اور معاشی لحاظ سے کہ اگر یہ ممالک اپنی دولت کا تھوڑا بہت حصہ ان اسلامی ملکوں کی بہبود اور فلاح پہ خرچ کریں تو شمالی افریقہ سے لے کر اور پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور ہم یہاں تک آ جائیں برما تک، مسلمانوں کو کسی قسم کی معاشی اور اقتصادی طور پر جو مشکلات نہیں ہوں گی. اس طرف ان ملکوں کے حکام کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ آخر ये भी तो कर सकते हैं कि अगर ये इस तरीके से अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाएं, हिमायत को बढ़ाएं, मकबूलियत हासिल करें, तो इनको फिर ना बरतानिया की ज़रूरत रहेगी ना अमरीका की हिमायत की।
नहीं देखिए, ये तो यानी इन हुक्मरानों से ये तवक्को करना जो है ये बिल्कुल एक बेकार सी बात होगी, इसलिए कि इनकी इब्तदाही इस्तेमारी ताकतों के मरहूने मिन्नत है और इस्तेमारी ताकतों ने जानबूझकर, भाई आप यूँ समझिए कि इनकी ज़बान एक, इनका मजहब एक, इनका लिबास एक, इनका कल्चर एक, हर चीज़ एक है, और उसके बावजूद ये बटे हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। बज़ाहिर ये आपस में मुत्तहिद भी हैं, बज़ाहिर आपस में, और लेकिन ये कि लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। कतर की सऊदी अरब से जंग होती है तो
जबानी
हाँ उसमें तूतू मैं वगैरह सरहदी अख्तलाफात भी इन तमाम ममालिक में हैं, लेकिन ये सब ज़ाहरी चीज़ें, असल चीज़ वही है कि इस्तेमारी ताकतों ने इनकी बुनियाद रखी है और इनकी बादशाहतों की बुनियाद रखी है, और वो इसीलिए रखी है ताकि यहाँ के आवाम जो है वो कभी उठ खड़े ना हों। कुछ ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर फलाही तौर पर उन्होंने उनको अपने आवाम को, चूंकि आबादी बहुत कम है बाज़ जगहों पर, तो उनको मुतमइन कर रखा है बज़ाहिर, लेकिन अगर आप अंदरूनी तौर पर वहाँ जाइए तो वहाँ भी लोग मुतमइन नहीं हैं, यानी इस सियासी सूरत हाल से मुतमइन नहीं है। और ये बात जो आप कह रहे हैं कि भाई इनकी इतनी दौलत, तो इनकी दौलत जा कहाँ रही है भाई? ये तेल भी पहुंच रहा है वहीं मगरिब की तरफ जा रहा है, और फिर सारा पैसा भी पलट के उन्हीं के पास जाता है, यानी सऊदी अरब की करेंसी जो है, या किसी भी और मुल्क को आप ले लीजिए, यहाँ के मिडल ईस्ट की, क्या उसकी करेंसी ऊपर नीचे कुछ होती है? तेल की दौलत यानी जब ज़्यादा आती है तो करेंसी का जो है वो कीमत जो है वो उतार चढ़ाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, वो हमेशा स्टेबल है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये सारे पैसे जो हैं उनके कंट्रोल में है, यानी वो उतना ही देते हैं उनको कि जो बस खाओ पियो और ऐश करो, और बाकी जो है पैसे वहीं रहें, या असलहे वो खरीदवा लेते हैं उनसे। और वो असलहे अब आप समझिए कि $60 बिलियन जो है 2-3 साल पहले जब सऊदी अरब ने खरीदा, तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? क्या इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा? जी नहीं, इसराइल को तो ये लोग बस एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि पहली फुर्सत में किसी ना किसी तरह इसराइल को ये तस्लीम कर लें,
अलल ऐलान।
यानी अब वो कोई भी, आप इनमें से किसी भी मुल्क को आप ले लीजिए, ये कभी इसराइल के खिलाफ कोई बात नहीं कहते, इतने मजालिम हो रहे हैं फिलिस्तीनियों के खिलाफ, लेकिन क्या आपने कोई किसी भी उससे आपने ये सुना कि आप ये इसराइल जो है, बस वो कहीं बहुत ही एक माइल्ड सा कोई बयान कभी दे दिया गया कि हाँ साहब ये गलत हो गया, वो फलां चीज़ यूँ हो गई, वरना खामोशी तारी है। तो ये दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की तैयारियां, ये दबाव भी ऊपर से अमेरिका और वेस्ट का है कि इसलिए कि इनका सारा निज़ाम जो है अंदरूनी, सारा निज़ाम ऊपर से लेके नीचे तक, इक्तसादी हो या कोई और हो, कोई डेवलपमेंट कुछ हो रहा हो, आपको बड़ी बड़ी इमारतें बनती नजर आ रही है, सब बाहर के लोग कर रहे हैं, ये सारे अंग्रेज वहां बैठे हुए हैं और सारे अमेरिकन्स बैठे हुए हैं जो सारी प्लानिंग करते हैं, उन्हीं का पैसा उन्हीं से गया इस्तेमाल करवा लें, और आखिर में उन्हीं के पास वो पहुंच जाता है, जो पैसे का फ्लो है वो वेस्ट की तरफ है, यानी वो इनके हाथ कुछ नहीं आता।
जी साहब, आपने जो इशारा किया ये कि तेल की दौलत भी उनकी, तेल का भाव भी उनकी तरफ है, और तेल की दौलत या तेल की आमदनी जो है वो भी वहीं पे खर्च होती है, यानी उन्हीं से असलहे खरीद लिए जाते हैं, उन्हीं से मसनूआत आती हैं और उन्हीं से ट्रेड होता है, और वो पैसा दोबारा वापस वहीं पहुंच जाता है। दाइश के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि यह इलाके में जो दहशतगर्द तंजीमें अब तक वजूद में आई कि जिनको खुद पहले मगरबी ममालिक और उनके जैल में अरब ममालिक सपोर्ट करते रहे, माली लिहाज से, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, अफरादी कुव्वत के लिहाज से, और उसके बाद जब फिर महाज बना तो वो भी इन्हीं ममालिक के, यानी दोनों सूरतों में इन्हीं अरब ममालिक का पैसा जो है वो अलकायदा की तश्कील पर भी अरब ममालिक का पैसा खर्च हुआ,
बिल्कुल,
और अलकायदा के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई और कार्रवाई जो की जा रही है उसका पैसा भी जो है इन्हीं अरब ममालिक से वसूला जा रहा है, और इसी तरह दाइश की तश्कील में भी जो है अरब ममालिक का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है कि शाम में बशार असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए एक ग्रुप तश्कील दिया गया बज़ाहिर, और उसके बाद उसको फैलाव दिया इराक में भी और शाम में भी, और अब उसके खात्मे के लिए जो इत्तेहाद बना उसमें भी यही ममालिक जो है पेश पेश हैं, उनका पैसा, उनका असलहा और उनका मालो दौलत जो है बज़ाहिर।
अब भी वो यही कहते हैं कि बशार असद को हटना चाहिए
तो
फौरन।
अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि ये जो सूरत हाल है सारी की सारी के अरब ममालिक का पैसा, इस खित्ते के लोगों का पैसा, आलम इस्लाम का पैसा जो है वो इस बुरी तरीके से जो है बजाइए कि इस खित्ते की या इस्लामी दुनिया की, हत्ता हम कहते हैं कि इस्लाम को भी आप बीच से हटा दें, इस इलाके की अकवाम की तरक्की और बहबूद पर खर्च होने की बजाय उनकी नाबूदी पर खर्च हो रहा है, क्या जवाब देंगे ये लोग तारीख को?
नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि बहरहाल ये लोग जो हैं ये देखिए ये तो बिल्कुल गोया उनके गुलाम बने हुए हैं, यानी मुकम्मल तौर पर। अब ये दाइश या इससे पहले अलकायदा या पाकिस्तान में तालिबान या और इस टाइप की छोटी छोटी, तो वो बोको हराम है वहाँ नाइजेरिया में और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के अल शबाब और अल नुसरा और पता नहीं क्या हो क्या है दुनिया भर के, वो सब ये जो जमा हुए हैं ये दरअसल ये भी सब गोया मगरब और अमरीका की साजिश के तहत ये वजूद में आए हैं। भाई आप 2 साल 2.5 साल पहले 3 साल पहले जब बशार असद के ख़िलाफ़ ये शुरू हुआ, बशार असद के ख़िलाफ़ शुरू क्यों हुआ, ये अरब ममालिक क्यों मुखालिफ हैं बशार असद के, क्यों? इसलिए कि डिक्टेटर है, तो फिर हुस्नी मुबारक क्या था, उसके खिलाफ क्यों नहीं थे, या खुद वो लोग क्या हैं? लेकिन ये कि वो बशार असद के ख़िलाफ़ सिर्फ इसलिए खड़े हुए थे कि वो एक महाज था इसराइल के ख़िलाफ़ है और है,
सही,
और हिजबुल्लाह के भी इसीलिए मुखालिफ हैं। भाई अब वो कहते हैं साहब टेररिस्ट तंजीम है ये, तो अलकायदा नहीं है लेकिन ये है, और तो क्यों है, इसलिए कि इसराइल के खिलाफ है। अच्छा ये भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये सारी ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है। देखिए ये दाइश और ये सारी चीज़ें, यानी आप जब इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के दाइश वगैरह की अलकायदा की आप देखें तो इनकी वजह से कितने और इनके जरिए कितने मुसलमान मारे गए, ये अगर कोई ला के ये आज़ाद व शुमार रखे कहीं तो उसमें आप देखें कि कितने फ़ीसद गैर मुस्लिम मारे गए हैं उनके हाथों और कितने मुसलमान मारे गए।
इसमें कोई शक नहीं जैसे साहब जो आपने इशारा किया है, यकीनन ऐसा ही है, और हमारे जो मुनसिफ मिजाज लोग हैं, आज़ाद ज़मीर लोग हैं, वो यकीनन इन चीज़ों पर गौर करते हैं, और वो वक्त आएगा कि इनका मुहासिबा होगा उन कुव्वतों का जो यहाँ बैठे हुए हैं आलम इस्लाम और अरब दुनिया की दौलत में। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।